الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواتمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولسند المتصل منا إلى شيخ إلا بهما من حافل حجة أهل المؤمنين من حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن رحيم النمري اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلوم أبينا رب العالمين. قال حدثنا يحيى بن عبيد قال اخبرنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت: اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا ثلاثه فلم تسرعي، ثم حبب اليه الخلاء وكان يقول لغالب قرانه فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله، ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حمائه، فجاءه الملك فقال: اقرا. فقال: فقلت ما انا بقارئ. قال: فاخذني فقطعني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرا. فقلت ما انا بقارئ. فاخذني فقطعني ثانيه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فقطعني ثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك أكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الضرع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة:
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تین مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا گیا اس کی کیا حکمتیں، تو اس سلسلے میں ایک حکمت یہ ذہن میں رہے کہ سارے مکہ کے لوگ مستقبل کے اندر آپ کے دشمن بننے والے ہیں، اس کی طرف پہلے دبوچنے کے ذریعے سے اشارہ ہوا کہ آپ کا وطن، آپ کے قریش خاندان کے لوگ سب مستقبل میں آپ کے دشمن بن جائیں گے. دوسری مرتبہ دبانے کی طرف میں یہ حکمت ہے کہ آپ کی دعوت کو ختم کرنے کی اور اس کو دفن کرنے کی ناپاک سازشیں کی جائے گی. دعوت ختم کرنے کی بھی اور دفن کرنے کی بھی ناپاک سازشیں کی جائے گی. تیسری مرتبہ دبوچنے کی بھیچنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے گا اور ہم حرم مقدس بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ تین مستقبل میں جو خطرناک مشکلات پیش آنے والی ہے اس کی طرف حضرت جبرائیل امین نے اس طرح بھیج کر کے اشارہ فرمایا. بعض حضرات نے ایک بات یہ بھی اس پر لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل امین چونکہ تمام انبیاء اور رسولوں کی صحبت میں رہے، سارے نبیوں کے پاس رسولوں کے پاس وحی لے کر آئے، اسی لیے تمام انبیاء اور رسول کے اخلاق اور اوصاف اور باطنی کمالات حضرت جبرائیل امین کے پاس موجود ہے. جبرائیل امین نے تین مرتبہ اس لیے بھیجا تاکہ تمام انبیاء کرام کے اوصاف، اخلاق، کمالات، باطنی کیفیات جو جبرائیل کے پاس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر منتقل کر دے. اس لیے تین مرتبہ انہوں نے پوچھا. اس میں یہ بھی آپ ملا لیں کہ جبرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے ایک ظاہری شریعت لائے اقراء کے ذریعے سے اور ایک باطنی انوارات کی کیفیت لے کر کے آئے. یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کرنی تھی. تو ظاہری شریعت, ظاہری کتاب, وہ تو آپ نے قرآن مجید پڑھا کر کے عنایت فرمایا, لیکن اللہ کے یہاں سے جو باطنی کیفیات, باطنی انوارات لائے تھے, وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کے اندر منتقل کرنے کے لیے جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ دبایا اور بھیچا. اس سے مشائخین کرام کے یہاں جو مصادرہ کا عمل ہے اس کا اثبات ہوتا ہے. مصادرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ اپنے مرید کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے گئے, تاکہ شیخ کے سینے کے اندر جو باطنی انوار ہے وہ مرید کے سینے کے اندر منتقل ہو جائے. اس لیے ہمارے مشائخین کے یہاں مصادرہ ہوتا ہے صدر سے, اگرچہ بعضوں کے یہاں صرف معانقہ ہوتا ہے کہ گلے سے گلا لگا لیتے ہیں, بعضوں کے یہاں محاصرہ ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا لگا لیتے ہیں, لیکن یہ مصادرہ ہے کہ جس کے اندر سینے سے سینہ لگتا ہے, تاکہ سامنے والے کی باطنی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر منتقل ہو جائے. اسی لیے تین مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے دبایا. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو شرعی اور دینی علوم ہے اس کا تعلق سینہ در سینہ ہے, کہ آدمی مشائخین کے سامنے بیٹھ کر کے سینہ در سینہ علوم کو حاصل کرے. ورنہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے, گوگل کے ذریعے سے بہت سارے تعلیمی سلسلے ہیں, لیکن جو روحانیت اور برکت آمنے سامنے بیٹھ کر کے سینہ در سینہ علوم کو منتقل کرنے کے جو انوار اور برکات ہیں, وہ اس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے. ثم ارسلنی, پھر جبرائیل امین نے مجھ کو تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا. فقال, پھر پڑھایا, اقرا بسم ربک الذی خلق. گویا تین مرتبہ بھیجنے کی برکت سے تلقی یعنی جبرائیل سے علوم اخذ کرے, اس کی استعداد اور صلاحیت منتقل ہو گئی. اور پھر جو تیسری مرتبہ کے بعد جبرائیل نے پڑھایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات تلاوت فرما لی. اقرا بسم ربک الذی خلق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب کے نام سے. اب یہاں اول وحی میں تو مجمل کہا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو, لیکن رب کا نام کیا کہا وہ بعد میں پتا چلا. کب پتا چلا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا والی آیت جب نازل ہوئی, تب پتا چلا کہ رب کا نام بسم اللہ اللہ ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس آیت کے اترنے کے اوپر بتلایا گیا کہ رب کا نام اللہ ہے. یہاں اول وحی کے اندر تو مجمل رکھا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. الذی خلق, جس اللہ سبحانہ و تعالی نے تم کو پیدا فرمایا. یہ صفت باری تعالی میں سے صفت تخلیق یہاں سب سے پہلے بیان کی گئی. تو صفت تخلیق الذی خلق اس لیے کہ تمام علم عمل کمالات کا دار و مدار تخلیق کے اوپر ہے. کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو یہ آدمی حافظ نہ بنتا, عالم نہ بنتا, مفتی نہ بنتا, قاری نہ بنتا. پیدا کیا تو سب کچھ بنا. تو سب چیزوں کے اندر اول جو مقام ہے وہ تخلیق کا مقام ہے. کہ پیدا ہو تو ساری خوبیاں حاصل ہو. اس لیے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق, انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کی عظیم شان نعمت ہے. اس لیے قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اور اس کی حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا وجود اللہ کی عظیم نعمت ہے اور وجود کے لیے حقیقی ذات اللہ کی اور مجازی ذات والدین کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تو والدین کی جہاں حسن سلوک کی بات ہے تو اس سے پہلے اللہ کی عبادت کا حکم ہے. تو ایک وجود حقیقی کے لیے جو سب جو ذات اللہ تعالیٰ کی اور والدین ہے وجود مجازی کے لیے سبب, دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا. علق کے معنی آتے ہیں دم جامد, جمع ہوا خون, کہ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا. یہ تواضع کی تعلیم ہے کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا, تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر تاکہ تیرے اندر کبھی عجب نہ آئے, تکبر نہ آنے پائے. ایک تو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے, تیرے لیے عجبہ کبر ہرگز مناسب حال نہیں ہے. تو اول وحی ہی کے اندر تواضع کی تعلیم دے دی گئی. خلق الانسان من علق, جس اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون کے ذریعے پیدا کیا. گلستہ بستہ پڑھی آپ میں سے کسی نے؟ اس میں بڑی انگلی اٹھا, ایک دو تین چار پانچ, ماشاء اللہ. اس میں ایک شعر پڑا ہوگا خلق الانسان من علق کی تفسیر میں, زابر افغند قطرے در شوی یم, زسلب آور د نطفے در شکم, وزاں قطرہ ہر لولو لالا کنت, وزی صورت ہر سر و بالا کنت. سادی جی نے بہت اچھا شعر کہا ہے. زابر افغند قطرے در شوی یم, کہ رات کے وقت پر دو قطرے گرتے ہیں, ایک سمندر میں گرتا ہے شبنم کا قطرہ اور دوسرا قطرہ سلب اب سے رحم مادر میں جانے والا قطرہ. وزاں قطرہ ہر لولو یہ لالا کنت, کا وہ قطرہ جو شبنم کا گرتا ہے سمندر میں, کا وہ سیپ نام کا جو جانور ہوتا ہے اس کے منہ میں جاتا ہے تو وہ موتی بن کر کے نکلتا ہے. اور وزاں قطرہ ہر لولو یہ لالا کنت, وزی صورت ہر سر و بالا کنت, اور جو سلب اب سے رحم مادر میں جاتا ہے کوا اس سے خوبصورت انسان بن کر کے نکلتا ہے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم, سل ہمارے یہاں گلستہ بستہ جو بڑھائی جاتی ہے نا, ایسے دور میں بڑھائی جاتی جب شور نہیں ہوتا ہے, دورے کے ساتھ پڑھانے کی کتاب ہے گلستہ بستہ, جائے جب باشعور آپ ہو جائیں اس دور میں پڑھیں گلستہ بستہ. تو اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو کہ بہت بزرگی والے رب ہے. اب دیکھیے دو مرتبہ اقرا ہے, تو ایک مرتبہ کا اقرا نفس تلاوت ہے اور دوسرے مرتبہ کا اقرا ہے تلاوت کے ذیل کے اندر جو علوم معارف اور احکام ہیں وہ ہے. یہ دو مرتبہ اقرا کی الگ الگ حکمتیں ہیں. ایک ہوتا ہے نفس تلاوت قرآن, یہ ہو گیا اول اقرا میں, اور دوسری مرتبہ اقرا فرمایا وہ کیا ہے تلاوت کے ذیل میں جو احکام اور معانی ہے اس کو پڑھنا. دوسرا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اول اقرا نہ خواندہ کا پڑھنا, یعنی جس نے کچھ نہ پڑھا ہو اس کا پڑھنا, اور دوسری مرتبہ کا اقرا ہے پڑھے ہوئے کا پڑھنا کہ پڑھا ہوا بھی پڑھے. تو ایک ہوتا ہے نا خواندہ کا پڑھنا, جیسے مدرسے میں داخلہ لیا نا خواندہ, اب وہ جو پڑھے گا وہ ہو گیا اقرا, اور دوسرا ہے پڑھے ہوئے کا پڑھنا, اور وہ ہوتا ہے دورے حدیث شریف کے بعد. کہ دورے کے بعد جو پڑھنا ہے نا وہ ہے اقرا دوسرا والا, کہ اب صحیح سمجھ کر کے پڑھتے بھی جاؤ اور پڑھاتے بھی جاؤ, دونوں کام ایک ساتھ کرتے جاؤ. تو مجموعی پانچ آیات نازل ہوئی ہے, لیکن یہاں جس سند سے امام نے یہ روایت لی اس کے اندر یہ تین کا تذکرہ آیا, اس لیے اسی تین کے کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اور یہ ایسا ہوتا ہے مثلا نہیں کہ آپ کوئی بات بتلانا چاہیں تو بات کی ابتدائی باتیں بتلا دی اور بعد والی باتیں چھوڑ دی, نہیں یار راوی نے بات کی تین آیتوں کو تذکرہ کرنا چھوڑ دیا ہے. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر کے تشریف لائے. ایسے بھی گارے ہیرا سے گھر کی طرف تشریف لانا ہی تھا اور یہ واقعہ بھی ہو گیا, اور پانچ آیات بھی جبرائیل نے آ کر کے سنا دی. تو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ کے پاس تشریف لائے تو ان الگ کی پہلی پانچ آیات کو لے کر کے تشریف لائے. تو بیہا کے مرجع میں ایک قول یہ ہے کہ پانچ آیات الگ تھی. بعض شرائع کرام نے بیہا کا مرجع قرار دیا ہے حالات, یعنی جو حالات اول وحی کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے ان حالات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور وہ حالات آگے آ رہے ہیں, حضور کو کپ کپی تاری ہو گئی, بخار کی کیفیت تاری ہو گئی, گھبراہٹ کی کیفیت تاری ہو گئی. تو بعضوں نے بیہا کا مرجع حالات کو قرار دیا ہے اور بعضوں نے دونوں کو مجموعہ قرار دیا, بیہا کا مجموعہ, کہ مذکورہ واقعے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور مذکورہ واقعے میں دونوں چیزیں آ گئی, پانچوں آیات بھی آ گئی اور کپ کپی اور گھبرانا بھی آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے گھر تشریف لائے. یرجفو آدہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا, پورا قلب اطہر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانپ رہا تھا. ایسا انوکھا واقعہ جب انسان کی زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آوے تو اس طرح کا ہو جانا ایک طبعی اور بشری تقاضا ہے, چونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہو گیا, اور اس طرح کا کلام لسان اقدس کے اوپر کبھی جاری نہیں ہوا اور پہلی مرتبہ جاری ہو رہا ہے. اسی لیے قلب اقدس کا کانپنا ایک لازمی چیز ہے, طبعی چیز ہے. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے. یہ آپ کی اول زوجہ محترمہ ہے اور بیوہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا تھا اور یہ دو مرتبہ پہلے نکاح کر چکی تھی حضرت خدیجہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا نکاح تھا. اور یہ نکاح بھی ذریعہ بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اندر معاملات کی صفائی, کہ حضرت خدیجہ لوگوں کو مضاربت کے اوپر مال دیا کرتے تھے, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مضاربت کے اوپر مال دیا اور اپنے غلام کو ساتھ میں واچ رکھنے کے لیے بھیجا ملک شام کی تجارتی سفر میں. تو غلام نے آ کر کے جو رپورٹ دی تو اس رپورٹ سے خدیجہ بہت متاثر ہوئے کہ یہ نوجوان معاملات میں صاف ستھرے ہیں, زبان کے سچے ہیں اور منافع بھی برابر کما کے لائے. عام طور پر جو دوسرے مضارب لوگ منافع دیتے تھے اس سے زیادہ نفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما کے لائے. یہ سب چیزوں نے حضرت خدیجہ کو بڑا متاثر کیا اور اس لیے حضرت خدیجہ نے خود سامنے سے شادی کا پیغام دیا تھا. حالانکہ عرب قریش کے اس زمانے کے دوسرے بڑے بڑے لوگ حضرت خدیجہ سے شادی کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے اور وہ کوششیں بھی کر رہے تھے, لیکن حضرت خدیجہ نے ان کا رشتہ قبول نہیں فرمایا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے انہوں نے پیغام دیا اور آپ کے ساتھ نکاح ہوا. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاتے ارشاد فرمایا, زملونی زملونی, دو مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا. کیوں دو مرتبہ؟ اس طرح بے چینی, بخار اور گھبراہٹ کے موقع پر غیر اختیاری طور پر انسان سے باتیں مکرر سکرر نکلتی ہی نکلتی ہے. جیسے کہ بیمار ہو جائے تو ساتھیوں کہتے ہیں, ارے بھائی مجھے لحاف اڑاؤ بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے, بھائی لحاف اڑاؤ بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے. بے اختیار آدمی اس طرح بات مکرر سکرر بولتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت کیفیت ہو رہی تھی, اس وقت بے اختیار آپ نے مقرر یہ جملہ ارشاد فرمایا, زملونی زملونی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر وہاں اکیلی ہے تو جماعت سیگا کیوں اختیار فرمایا؟ واحد کا سیگا استعمال کرنا چاہیے, زملنی یا خدیجہ زملنی یا خدیجہ. جمع کا سیگا کیوں استعمال فرمایا؟ سنیے مستقبل کے دلہا لوگ سنو, پہلی حکمت شرح نے یہ لکھی ہے کہ اہل خانہ کو جمع کے سیغے سے خطاب کرنا یہ نبوی اخلاق میں سے ہے, کہ انبیاء کرام اپنے گھر والوں کو جمع کے سیغے سے خطاب فرماتے ہیں. ایک توجہ شرح نے یہ کی ہے, بڑی پیاری توجہ ہے کہ گھر والوں کو جمع کے سیغے, اور دلیل وہاں سے بھی دی ہے, فقال لأهلهم قوتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں نا تور کے اوپر, تو زوجہ محترمہ کو کیا فرما رہے ہیں, قوتوا آپ یہاں ٹھہریے, لعلی آتيكم, ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت میں وہاں سے آپ کے شعلے لے آؤں. تو کہا اہل خانہ کو جمع کے سیگے کے ساتھ تعبیر کرنا یہ اخلاق نبوت میں سے ہیں, اسی لیے آپ نے جمع کا سیدھا استعمال فرمایا. کبھی کبھی تو کہہ دینا, ارے انشاءاللہ تو کہو, عجیب لوگ نمبر دو. بعض حضرات نے دوسری توجہ یہ کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پر گھر میں غلام اور دوسرے خدمت گزار لوگ موجود ہو, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, کہ آپ نے حضرت خدیجہ اور گھر میں موجود غلام وغیرہ کو ملحوظ رکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ زملونی زملونی, کہ آپ مجھے اڑاؤ, آپ لوگ مجھے اڑاؤ, آپ لوگ مجھے اڑاؤ. تاکہ کوئی بھی جلدی آ کر کے اڑا جائے. تیسری توجیہ کی گئی ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جمع کے سگے سے خطاب ہو ہی جاتا ہے. دیکھو یہ انسان جو ہے نا طبعی طور پر ایسا واقع ہوا ہے کہ اپنی ضرورت کے موقع کے اوپر سامنے والے کا بہت ادب کرتا ہے, اور جب ضرورت نہ ہو تو اس وقت کے اوپر انداز خطاب بھی بدل جاتا ہے, اور ضرورت کے موقع کے اوپر انداز خطاب کچھ نرالا ہی ہوا کرتا ہے. جیسے کہ شادی میں جانے کی 3 دن کی چھٹی لینی ہو تو حضرت والا, حضرت اقدس, ناظم صاحب, دامت برکاتہم العالیہ, اللہ آپ کے ذل عاطفت کو ہم فقیروں پر تادیر قائم فرماوے, صرف 3 دن کی چھٹی لینی ہے تو مسکہ پالیسی تو کچھ کرنی پڑے گی. تو جا کر کے جو ہے اس طرح کے الفاظ اور آداب کے ذریعے سے, تو یہ کہ اس طرح کے موقع کے اوپر غیر اختیاری طور پر انسان سے جمع کے سیگے کی تعبیر زبان سے صادر ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی فزملوہ, گھر والوں نے, حضرت خدیجہ نے اور گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحاف اوڑا دیا. حتی ذہب عنہ الروع, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ سے گھبراہٹ کی کیفیت جاتی رہی. جیسے لحاف اوڑا دیا ویسے ہی آپ کے جسد اطہر سے گھبراہٹ کی کیفیت دور ہو گئی. دیکھیے کچھ ظاہری چیزیں اللہ نے اس کارخانے کائنات میں ایسی بنائی ہے کہ اس کے اثرات بڑے عجیب ہوتے ہیں. مثلاً بیماری کے موقع پر لحاف چادر اوڑھنا, یہ ظاہری دنیا میں اللہ نے ایسی چیز بنائی کہ آپ لحاف اوڑھ لو, چادر اوڑھ لو تو آدمی کو راحت ہو جاتی ہے اور بیماری کے اندر سکون ہوتا ہے, اس سے تکلیف اور مشقت میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو اس دنیا کی بہت ساری چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کو استعمال کرنے میں, اپنانے کے اندر بڑے فوائد ہے, اس میں سے ایک لحاف اور چادر بھی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی چادر اڑائی فوراً تخفیف ہو گئی. جب تخفیف ہو گئی تب حضور نے پھر تفصیلات سنائی. فقال لخدیجہ, تھا معلوم ہوا کہ ہمیشہ کوئی آدمی ایسا آوے تو پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کی فکر کرو, بعد میں واقعہ معلوم کرو. دیکھیے پہلے حضور کی ٹریٹمنٹ کی فکر کی گئی, بعد میں واقعہ پوچھا گیا. اب دنیا بیوقوف ہے, الٹی ہے, کوئی بیچارہ زخمی آ جائے پہلے ہی شروع کریں کیا ہوا تھا, آپ رانگ ڈرائیونگ تو نہیں کر رہے تھے, آپ اوور لمٹ تو نہیں چل رہے تھے. ارے بھائی وہ بیچارے کو لگا ہے زخم, اس کی پہلے فکر کرو, یہ کیا تفصیلات پوچھنے کے اندر لگ گئے. تو یہ ترتیب حدیث شریف سے سیکھو کہ پہلے علاج کی فکر کرو, جب کچھ ٹھیک ٹھاک معاملہ قابو میں آ جائے تب تفصیلات پوچھو کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. تو جب گھبراہٹ دور ہو گئی فقال علی خدیجہ تھا, تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی تفصیل بتائی. وہ اخبرہ الخبر, اخبرہا کا مرجع حضرت خدیجہ ہے, اخبرہ کے فائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری خبر بتلا دی, کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا سب بتلا دیا. اس سے شراح نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی کو جب اس طرح کی کوئی بات پیش آوے تو گھر والوں کو, بیوی کو اس کی تفصیلات بتلانی چاہیے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تفصیلات واقعے کی بتلائی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کو بتائیں گے گھر والوں کو ہی نہیں بتائیں گے, یہ غلط طریقہ ہے. وہ اخبرہ الخبر, پھر آپ نے پورا واقعہ سنانے کے دوران ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, لقد خشیت علی نفسی, کہ مجھے تو اپنی ہلاکت کا ڈر ہو گیا تھا, مجھے تو اپنی جان پر خطرہ لاحق ہو گیا تھا. یعنی جب وہ جبرائیل امین نے آ کر کے مجھے باتیں سنائی, مجھے دبایا, بھینچا, تو مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ میں مر جاؤں گا. اب اندازہ لگاؤ کہ اول وحی کے اندر کتنی مشقت اٹھائی ہوگی. لقد خشیت علی نفسی, یہ تعبیر ہے کہ میں اپنی جان کی ہلاکت کے بارے میں ڈرنے لگا تھا. ایسے مواقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آئے, اور وہ سارے مواقع آئے ہیں محض دین کے خاطر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت ہوئی کہ حضور کو جان کا خطرہ ہو گیا. ایک موقع یہ ہو گیا, وہاں بھی دیکھو لعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. یہ دعوت کے عملی کام کے درمیان کی تسلی ہے. تو وہاں اندازہ لگائے کہ حضور کو کتنا ڈر لگا ہوگا کہ خود باری تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. لعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. تو یہ ہے کہ بھائی دین کے لیے آدمی اتنا اپنے آپ کو کھپاوے دھلاوے کہ اس میں جو ہے جان تک کے خطرات ہو جائے آدمی کے. اور آج تو ہم ماشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے دین حاصل کرنے میں, دین کی اشاعت میں بھی بہت ہمارے لیے آسانی کے اسباب ہے, آسانی کے ذرائع ہیں. کاش کہ ہم اس کی قدر کریں. فقالت خدیجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو تکلیف تھی, تو سب سے پہلی تسلی دی ایک عورت ذات. شرح فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کو جب زندگی کے اندر ایک عجیب گھبراہٹ کا موقع آیا, جان کے خطرے کا موقع آیا, تو ایک عورت ذات تسلی دینے کے لیے آئی. اب دیکھو عورت کا اسلام میں کیسا مقام ہوگا کہ ماں خدیجہ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس نازک ترین موقع کے اوپر خدیجہ تسلی دے رہے. معلوم ہوا کہ بیوی ہو تو ایسی ہو کہ جو انسان کو ایسے موقع کے اوپر سنبھال لے رہے اور انسان کو ضائع نہ ہونے دے رہے. ایسی بیوی سمجھدار ہونی چاہیے. اللہ آپ کو ایسی عنایت فرمائے. فقالت خدیجہ, تو اب آگے جو حضرت خدیجہ کے تسلی کے کلمات ہے, شراح کرام نے اس کو الہامی وحی قرار دیا ہے. خدیجہ کے یہ جملے جو ہیں نا, یہ وحی ہے, وحی وحی الہی ہے, اور الہام کے ذریعے حضرت خدیجہ کے قلب اقدس کے اندر باری تعالیٰ نے الہام فرمایا. کیسے زبردست جملے ایک عورت کی زبان سے صادر ہوتے ہیں, دیکھو اس کے اوپر غور کرو. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی, کیا وجہ کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا. پہلی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبوت کی عظیم ترین ذمہ داری کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری ہوتی ہے, عظیم ترین ذمہ داری کا. اس ذمہ داری کے احساس پر مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں میری جان ہلاک نہ ہو جائے. دوسری حکمت سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی ایزا میں تحمل نہ کر سکوں گا کہ اب میری قوم مجھے تکلیف پہنچائے گی اور میں اس کا تحمل نہیں کر سکوں گا. اس کا ڈر لگا, اور اتنا زیادہ ڈر لگا کہ حضور کو اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا, خوف ہونے لگا. تیسری بات یہ ذہن کے اندر رکھو, قوم کی طرف سے آر, قتل, تکذیب کا خطرہ کہ اب یہ قوم مجھے کہیں قتل نہ کر ڈالے, میری نبوت کی تکذیب نہ کر دے, مجھے میری نبوت پر آر شرم نہ دلواوے. اس لیے حضور کو اس قدر خوف ہوا, اس قدر خوف ہوا کہ حضور کو اپنی جان کے اوپر جو ہے خوف ہونے لگا. اور بعض حضرات نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ خوف کی بات سنا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. دیکھیے آپ جو ہے نا خوف کی باتیں کرو گے تو لوگوں کی حمایت آپ کی طرف آئے گی. جیسے کہ آپ کے بازو میں ایک ساتھی سویا ہے, رات کو اٹھ کر بھائی مجھے کچھ لگ رہا ہے گھبراہٹ جیسا, کچھ ڈر جیسا, وہ فوراً وہ بھی اٹھ جائے گا, ارے بھائی کیا پانی لے آؤں تیرے لیے؟ ایسے کہو کہ پانی لیا نہیں ذرا, وہ لائے گا بھائی کیا نہیں, لیکن اگر آرام سے منگوانا بہت کچھ 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 لگ رہا ہے مجھے کچھ لگ رہا ہے تو وہ خود یا پانی لیا لے آئے ذرا ٹھنڈا پانی لے آئیے, بس تھوڑی دیر بعد یہ چائے لیا, ایک چائے لا کے پلا, ورنہ ایسے دس بار کہو گے نا کوئی کچھ نہیں کرے گا. لیکن اس طریقے سے آپ کسی کو کھینچنا چاہو مائل کرنا چاہو تو یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارک یہ تھی کہ خدیجہ میری نبوت پر فوراً ایمان لے آئے, اس لیے آپ نے اس طرح کی خوف کی بات ارشاد فرما کر کے حضرت خدیجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی صحیح فرمائی. اور یہ تو واقعہ تھا, یعنی کوئی بناوٹ تو تھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کیفیت نہیں تھی, واقعتاً ایسی کیفیت تھی, لیکن وہ واقعی کیفیت بدلا کر کے حضرت خدیجہ کو ایمان لانے کے لیے اپنی طرف مائل کرنے کی صحیح فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری ایک بات سمجھو, حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طریقے سے تسلی دی ہے, ایک دلائل عقلیہ کے ذریعے. یہاں جتنے الفاظ ہیں نا حضرت خدیجہ کے, یہ ظاہری اعتبار سے دلائل عقلیہ ہے, اور دوسرا دلائل نقلیہ کے ذریعے سے. اور کوئی بھی چیز ثابت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, عقلی دلائل ہوتے ہیں نقلی دلائل ہوتے ہیں, اور کوئی چیز دونوں طریقے سے ثابت ہو جائے تو کیا کہنا. تو یہاں حضرت خدیجہ نے دو طرح سے تسلی دی, ایک دلائل عقلیہ کے ذریعے سے, اور اس کے لیے یہ جملہ ہے کہ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, یہ دلائل عقلیہ ہے. اور پھر حضور کو حضرت ورقہ کے پاس لے گئے, اور حضرت ورقہ نے آسمانی کتابوں کی روشنی میں جو بات فرمائی وہ ہو گئی دلائل نقلیہ. تو حضرت خدیجہ نے عقلی اور نقلی دو طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کلا, دیکھیے پہلا ہی جملہ کہا کلا, یہ کلا کا تعلق ہے لقد خشیت علی نفسی سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مؤکد انداز میں فرمایا, لام تاکید کا, قد تاکید کا, لقد خشیت علی نفسی. تو جس قدر تاکید سے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کے اوپر خطرہ ہے, تو حضرت خدیجہ نے پہلے وہ خطرے کا ازالہ فرمایا, کلا یعنی ہرگز آپ ہلاک نہیں ہوں گے, ہرگز آپ برباد نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ طریقہ بھی ماں خدیجہ سے سیکھو کہ کسی کا ڈر اور خوف اولی مرحلے کے اندر ختم کرنے کی کوشش کی جائے. کوئی آدمی آپ کے پاس ڈرا گھبرایا سہما ہوا آوے تو اول مرحلے کے اندر اس کا ڈر گھبراہٹ کیسے دور کرنا, اس کا جملہ بولو, یہ نہیں کہ ڈر میں اضافہ ہو ایسے جملے آپ استعمال کرو. کوئی رات میں ڈرا ڈرا آیا کہ آپ تو شہر میں کچھ جنات جیسا دکھا مجھے, ادھر کچھ نہیں ہوتا, رات میں ڈرائیور لوگ استنجا کرنے آتے ہائی وے پر گاڑی رکوا کر فالتو کا ڈرتا ہے اس طریقے سے. اب دوسرا طریقہ کیا ہے, اب مجھے بھی کچھ ایسا احساس پہلے ہوا تھا, تب وہ ڈبل ہو جائے گا ڈر. تو کلا یہ حضرت خدیجہ سے سیکھنے کی چیز ہے کہ آدمی کو جس چیز کا خوف اور ڈر ہے پہلے اس کے ازالے کی کوشش کرو. تو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے فرمایا کلا آپ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے, آپ ہرگز جان آپ کی نہیں جائے گی, آپ ہرگز نہیں مریں گے, یہ بڑا جملہ ہے. پھر کیا فرمایا, واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، خدا پاک کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ دیکھو اس جملے کی گہرائی کو سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے ہلاکت سے گھبرا رہے تھے کہ میری ہلاکت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی۔ تو ہلاکت یہ دوسرا درجہ ہے، اول درجہ ہے رسوائی، کہ آدمی کے جو پر جب حالات آتے ہیں تو کبھی آدمی رسوا ہو جاتا ہے، اور رسوائی کے اندر لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ بس مرتبہ کوئی پوچھتے ہوئے آپ بہت دنوں سے دکھ نہیں رہے تھے، گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، گھر ہی میں اعتکاف فرمائے ہوئے تھے، کیا بات تھی؟ تو اس کے اوپر کچھ حالات نعوذ باللہ ایسے آئے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے، اس سے وہ شرما رہے تھے، اس لیے انہوں نے لوگوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا تھا، دور کر لیا تھا۔ تو اول درجہ ہوتا ہے رسوائی کا، اور ثانی درجہ ہوتا ہے ہلاکت اور بربادی کا۔ تو حضرت خدیجہ نے دیکھو کہاں سے نفی کی، وہ غور کرو اس کے اوپر۔ آپ نے یوں فرمایا کہ ہلاکت تو بہت دور کی بات رہی، آپ رسوا بھی نہیں ہوں گے، ہلاکت تو بہت دور کی بات ہے، آپ رسوا بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھو یہ ماہر ڈاکٹر لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اچھا آپ کو کس نے کہا کینسر ہے؟ سارے ٹیسٹ کیے، ارے کینسر تو کیا آپ کو ہوتا، آپ تو جو لوگ جیم کرتے ہیں ان سے بھی اچھا آپ کا بلڈ رپورٹ ہے، واہ واہ، مریض وہاں سے تندرست ہو کے باہر نکلے گا۔ تو یہ حضرت خدیجہ نے بڑا زبردست نفسیاتی انداز اختیار فرمایا کہ آپ اپنے اوپر ہلاکت سے ڈر رہے ہو، ارے ہلاکت کا تو کوئی سوال ہی نہیں، ہلاکت سے پہلے والا جو درجہ ہے رسوائی، اللہ آپ کو کبھی رسوا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کتنے عجیب جملے حضرت خدیجہ کے، اس لیے شرائے کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ جملے الہامی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے قلب اطہر کے اندر ڈالے گئے، ایسے زبردست جملے ہیں۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، پھر آگے جو باتیں کہی وہ باتیں دیکھیے، انک لتصل الرحم، آپ رشتے داروں کے رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہو، رحم رشتے داریوں کے رشتے، اس لیے کہ یہ رشتوں کا تعلق جو ہے نا رحم داری سے، رحم داری سے، کہ ایک ہی رحم کے اندر دو بچے آگے پیچھے ہوئے وہ بھائی بنے، پھر اسی سے آگے رشتے چلیں گے، بھائی بہن، بھائی بھائی، پھر ان کی اولاد ہوگی تو چچیرے بھائی، پھوپھی اور ماموں کے بھائی، اس طرح رشتے آگے چل رہے ہیں۔ تو تمام رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ رحم دانی، کہ رحم کے اندر جو بچے پرورش پاتے ہیں وہاں سے رشتے داریاں بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی کیا فرمایا، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، یہ اس لیے ارحام رحم کی جمع، کہ یہ جو رحم مادر سے چلنے والی جو رشتے داریاں ہیں ان رشتے داریوں کو آپ جوڑنے کا کام کرتے ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے داروں کے حقوق ادا کرتے ہو، رشتے داروں کی خدمت کرتے ہو، رشتے داروں کا خیال رکھتے ہو، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ یہ جملہ ماں خدیجہ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں دیکھیے جتنے بھی جملے ماں خدیجہ کے ہیں، یہ تمام جملوں کا حاصل یہ ہے کہ جو آدمی یہ کام کرے گا وہ کام اللہ کی نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جتنے کام یہاں حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے وہ کیسے کام ہیں؟ اللہ کی نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرانے والے یہ سارے اعمال ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہے نا, اعلان نبوت سے پہلے کے کام ہے, نبوت سے بھی پہلے کے یہ کام. اللہ نبیوں کو پہلے ہی سے ایسے اخلاق عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہے, ان کی طرف متوجہ رہے. اسی لیے اچھے اخلاق کے بعد جو بات کہی جاتی ہے نا, وہ بات اثر کرتی ہے, وزن کرتی ہے. اچھے اخلاق تو اس میں ایک ہے, اِنَّكَ لَفِي صِلِ الرَّحِيمِ, کہ آپ جو ہے رشتہ داروں کو, ان کی رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے رفاہ عامہ کے کام ہیں, اور جو بھی رفاہ عامہ کے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا جو بھی رفاہ عامہ کے کام کرتا ہے. اسی لیے سوشل ایکٹیویٹیز اخلاص کے ساتھ, اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. رفاہ عامہ کے کام, خدمت خلق کے کام, اس کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے. تو اس میں پہلی بات فرمائی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, دوسری بات کیا فرمائی, وَتَحْمِلُ الْقَلَّ, کل کے معنی آتے ہیں لغت میں بوجھ, وَهُوَ قَلٌ عَلَى مَوْلَا, کہ وہ اپنے والی کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. تو کل بمانا بوجھ. اب تحمل الکل کا مطلب کیا وہ سمجھو. پہلا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں پر بوجھ ہوتے ہیں ان کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہو. جو لوگ دوسروں کے اوپر بوجھ بنے ہوتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہو. دیکھو سماج میں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے رہتے ہیں, معذور, لولے لنگڑے, اپاہج, بیمار, ایسے لوگ بوجھ بنے ہوئے لوگوں پر, ان کو کھلانے کا, پلانے کا, دوا کرنے کی. تو اس طرح کے جو لوگ بوجھ بنے ہوئے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہو. دیکھو یہ تمام جملوں کی تمام توجیحات جو ہے نا عمل کے لیے ہے کہ سارے رفاہی کام کرو اور اس کے جذبات رکھو. آج گمراہ لوگ انہی ذرائع کے ذریعے ایمان کو برباد کرتے ہیں. جو لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں نا, لوگوں کو مرتد بناتے ہیں, وہ اس طرح کے کاموں کے ذریعے سے لوگوں کو مائل کر کے مرتد بنا لیتے ہیں. وہ لوگ اس طرح سوشل ایکٹیویٹیز کریں گے, رفاہ عامہ کے کام کریں گے, خدمت خلق کے کام کریں گے, اور اس کے بدلے میں ایمان کا نعوذ باللہ سودا کریں گے. تو ہم اہل حق کیوں نہ کریں ایسے کام کو, اللہ کے لیے, اجر کمانے کے لیے, ایمان بچانے کے واسطے ہمیں یہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آج ہم لوگ کب جاگتے ہیں, جب مسلمان نعوذ باللہ مرتد بن جاتا ہے تب ہم جاگتے ہیں. اب ان مرتدوں کے پاس جا کر کے پوچھو تو وہ یہی باتیں بتائیں گے کہ ہم جب پریشان حال تھے تب تو آپ آئے ہی نہیں, اور جب دوسروں نے آ کر ہماری مدد کی تب آپ اب ہمارا ایمان بچانے آ رہے ہیں. یہی وہ لوگ کہتے ہیں. اسی لیے یہ کام مسلمان اخلاص سے منظم کرے, یہ بہت ضروری ہے تاکہ ایمان لوگوں کا بچ جائے. وَتَحْمِلُ الْقَلَّ, دوسرا مطلب سمجھو, جو خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہو. جو اپنے پیروں پر خود کھڑے نہیں ہو, دیکھو بہت سے لوگ بھلے چنگے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکے, یعنی خود اپنی ضروریات پوری سکے, خود کما سکے, خود اپنے کام انجام دے سکے. تو ایسوں کے بوجھ کو اٹھانا, یہ دوسرا مطلب اس جملے مبارکہ کا. تیسرا مطلب سمجھو, مقروضوں کا قرض آپ اپنے ذمے لے لیتے ہو. مقروضوں کا قرض آپ اپنے, یعنی جو اپنا قرض خود ادا ہی نہیں کر سکتا, پریشان ہے بیچارہ اپنے قرض میں، قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آپ اتنے اس کے قرض کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہو. چوتھا مطلب یہ ہے کہ یتیم، ضعیف، بیوائیں، اس طرح کے لوگ جو حالات کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، ان کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہو. یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کرتے تھے. اسی لیے حضرت خدیجہ کا یہ جملہ بڑا جامع ہے، تمام توجیہات اس کے اندر ممکن ہیں کہ آپ یہ سارے کام انجام دیتے تھے جو توجیہات کی جا رہی ہے. دوسری چیز، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ مفلسوں کو کما کر کے دیتے ہو. کمانا اور کما کر دینا دونوں معنی اس کے کریں گے. معدوم کچھ نہیں جس کے پاس، اور جو بالکل خالی ہاتھ، کہ جو مفلس ہے، ایسوں کو آپ کما کما کر کے دیتے ہو. دیکھیے یہ بھی بڑا کام ہے خدمت کرنے کا. معدوم کہتے ہیں ایسے غریب کو جو آخری درجے کا ہو، کچھ نہیں. اس کو پوچھو آپ کے پاس کیا ہے، کہو مسکینن زامت ربا، مٹی میری ہو، آسمان اوپر میرا. یہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، معدوم، ہر چیز اس کے پاس ختم ہو گئی ہو. کہ ایسے لوگوں کو آپ کما کما کر کے دیتے ہو. اور یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ آدمی محنت کر کے کماوے اور دوسرے کو دے دے وے. تو جو خود کما نہیں سکتا، ایسے کو آپ کما کما کر کے دیتے ہو. دوسرا مطلب جملے کا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کما کر نہیں دیں گے تو آدمی تباہ ہو جائے گا، فنا ہی ہو جائے گا وہ آدمی. اب دیکھو روزانہ اخبار میں آپ خودکشی کے واقعات پڑھتے ہو، کون لوگ ہیں کہ جو آخری درجے کے ایسے حالات میں پھنس گئے کہ ان کو خودکشی کرنی پڑی. تین چار روز پہلے اخبار میں ایک واقعہ تھا، بیٹے کی شادی تو شاندار کر ڈالی، لیکن شادی میں جو قرضہ ہوا وہ قرض ادا نہیں ہو سکا تو خودکشی کر ڈالی. تو دیکھو ایسے بھی لوگ ہوتے کہ ان کو آپ کما کے نہ دو تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. ایسے لوگوں کو کما کر دینا یہ نبوی اخلاق میں سے ہے. تقسب المعدوم، آپ کما کر کے ایسے لوگوں کو دیتے ہو کہ جن کے اندر کمانے کی طاقت نہ ہو، بلکہ نہ کما کے دیتے دو تو وہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، مٹ جائے گا. تیسرا ترجمہ سمجھو اچھی طریقے سے، دوسروں سے مال دے کر کمواتے ہو، یعنی مزاربت پر مال دیتے ہو، دوسروں کو مال دے کر کے کمواتے ہو، نفع کمواتے ہو، مزاربت پر دیتے ہو، لیکن وہ معدوم کو دینے کے واسطے، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے. جیسے کہ امام لیث کے حالات میں سنا نے سند کے اندر کہ سالانہ ان کی اتنی بڑی آمدنی تھی لیکن کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، 300 مساکین کا روزانہ خرچہ وہ اٹھایا کرتے تھے. تو آدمی مزاربت میں پیسہ لگاوے، کماوے، نفع آیا اور دوسروں پر لگا دیا، اللہ کے بینک میں جمع کر دیا. یہ ہے چوتھی توجیہ سمجھو، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہو. معدوم یعنی نادار، کچھ نہ دارت وہ نادار، کچھ نہ دارت وہ نادار، کچھ نہیں اپنے پاس، ایسے لوگوں کو آپ کما کما کر کے پہنچاتے ہو. آگے سنو، وَتَقْرِضُ الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. مہمانوں کی مہمان نوازی یہ بہت بڑی نیکی ہے، خاص طور پر پرانے زمانے کے اندر ہوٹل موٹل ریسٹورنٹ نہیں ہوا کرتے، اس زمانے کے اندر اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، آج بھی اس کی اہمیت ہے. سارا نظام ہے ہوٹلوں کا، موٹلوں کا، ریسٹورنٹوں کا، لیکن پیسے ہوئے تو بیچارہ ہوٹل میں جاوے نہیں، پیسے ہوئے تو ریسٹورنٹ میں جاوے نہیں. اس طرح کے مہمان یعنی دوسری جگہ سے آنے والے،
ان لوگوں کی آپ مہمان نوازی کرتے ہو.
وَتَقْرِبْ ضَيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے حالات میں نا آپ بہت مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے. اور ان کی مہمان نوازی کیسی ہوتی تھی؟ ہماری طرح نہیں ہوتی تھی. مہمان آیا تو پہلے لا کر کے جو ہو وہ پیش کر دیا، پوچھتے بھی نہیں تھے کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے. جو واقعہ قرآن کے اندر ہے کیا ہے؟ فما لبیس انجا بیجلن حنیف، فما لبیس، یعنی مہمان آیا تو رکے بھی نہیں پوچھنے، سیدھے لا کر کے جو ہے اول مرحلے کے اندر اجلین حنیز رکھ دیا ہے. تو آگے تو کیا کیا آئٹم ہوگی، اول میں اجلین حنیز ہے تو فما لبیس، اور رکے بھی نہیں، پوچھنے بھی نہیں رکے کہ بھائی تم کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جو ہے نا باغیرت آپ جیسے ہوتے ہیں، پوچھنے جاؤ تو ہاں کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، بھائی آپ کھائیں گے تو ہاں کہنے کی ہمت نہیں. اسی لیے شرما شرمی بیچارہ نہ کہہ دے گا، تو اول مرحلے میں لا کے جو ہے وہ پیش کر دو نہیں کھانا ہو تو کھائے گا، نہیں تو کنچا اٹھا کے لے جانا. تو وہ تب کری ضعیفہ و تو عین اعلی نوائب الحق کی، اور آپ تمام حق کے شعبوں کے اندر مدد کرنے کا کام کرتے ہو. نوائب نائبہ کی جمع، اور نائبہ کہتے ہیں قدرتی حوادثات، اور جو قدرتی حوادثات وغیرہ پیش آتے ہیں ایسے موقع کے اوپر آپ لوگوں کی مدد کرنے کا کام کرتے ہو. قدرتی حادثہ کسی کو ہو گیا یا انسانی حادثہ ہو گیا، جیسے کسی نے کسی کو لوٹ لیا، کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے کسی کی چوری کر دی، کسی نے کسی کا مال جلا ڈالا، تو یہ جو حادثات کی وجہ سے آدمی پریشان حال ہو جاوے وہ تمام حادثوں میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کا کام کرتے ہو. بعضوں نے اعلی نوائب الحق کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، حق بمانہ دین حق، یعنی دین حق کی وجہ سے اگر کسی پر مصیبت پیش آئی تو اس مصیبت میں آپ مدد کرنے جاتے ہو. دین حق کی وجہ سے کوئی مصیبت پیش آئی تو آپ اس میں اس کی مدد کرتے ہو. اور دیکھو یہ دینداروں کو ایسی مصیبتیں بہت پیش آتی ہیں، حالات میں پھنس گیا، لوگوں نے کہا لون لے لیں، سودی قرضہ لے لیں، میں نہیں لوں گا، شریعت مجھے نہ کہتی ہے، حرام ہے، میں نہیں لوں گا. اب وہ بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مصیبت پر مصیبت ہے. یہ ہیں حق کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت، لون لے لے مسئلہ حل ہو جائے، نہیں لینا ہے بھائی رشوت دو نا، میں نہیں دوں گا رشوت، مصیبت میں ہے لیکن رشوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیٹھا یار تکلیف اٹھا کر کے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو حق بات کہہ دو اور اس کی وجہ سے تکلیف آ جائے، شریعت کی رہنمائی کر دی، اس کی وجہ سے وہ آپ کا مخالف بن گیا، یہ بھی نوائب الحق ہے. اور یہ دینی زندگی میں بکثرت پیش آنے والی چیز ہے، اس کے لیے تیار رہو، ابھی سے ذہن کو تیار رکھو کہ جہاں آپ نے لوگوں کو صحیح سچی شرعی تعلیم بتانا شروع کیا وہاں مصیبت آنے والی ہے، لوگ مخالف بنیں گے، دشمن بنیں گے، آپ کے خلاف سازشیں کریں گے. یہ ہیں نوائب الحق، دین حق کے خاطر آنے والی مصیبتیں. تو جن پر دین حق کے خاطر مصیبت آتی ہے آپ ان کی مدد کرتے ہو، ان کا تعاون آپ کرتے ہو. یہاں ایک مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھو، حدیث شریف میں نوائب کے ساتھ حق کی قید ہے، یعنی اگر مصیبت معصیت کی وجہ سے پیش آئے، گناہ کی وجہ سے پیش آئے تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے تعاون مت کرو. جیسے ایک آدمی جوا کھیل کھیل کر کے لکھا ہو گیا، کبھی جوا کھیلنے والا مالدار تھوڑا ہی ہوتا ہے، جوا کھیل کھیل کر کے اجڑ گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو وہاں کا بیچارہ بہت تکلیف میں ہے، بہت مصیبت میں ہے، وہ نوائب الحق نہیں ہے، نوائب المعصیت ہے.
گناہ کے اوپر یہ مصیبت اس کے اوپر آئی ہے, وہاں مدد کرنے مت جاؤ تاکہ اس کو تنبیہ ہوئے, ورنہ آج مدد کرو گے تو کل پھر جوا کھیلنے جائے گا, وہ شراب پی پی کر کے اجڑ گیا, وہاں جو ہے مدد کرو گے اور پینے جائے گا وہ. تو حدیث شریف میں قید ہیں علی نوائب الحق, معلومہ نوائب المعصیت کے اوپر تعاون کرنا نہیں ہے. علی نوائب الحق, دیکھیے حضرت خدیجہ کے جملے کتنے پیارے جملے. شرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کے یہ جملے یہ آپ کی قبل از نبوت زندگی کو بتلاتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کون سے کام کرتے تھے. کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ تمام اچھے کاموں میں آپ مشغول تھے, بھلائی کے کام میں آپ رات دن مشغول رہتے تھے, اور حسن سلوک بھلائی کی تمام انواع آپ کی زندگی کے اندر موجود تھی, اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور لوگوں کو مصیبتوں سے بچانا اور لوگوں کو راحت پہنچانے کے کام کرنا یہ ایسے کام ہیں کہ اس سے اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوا کرتی ہے, کہ بندوں کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ بھی اگر چاہیں, ہم چاہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہے, تو ہم بھی اس طرح کے اعمال کو انجام دے دے. اور دیکھیے انبیاء کی سیرت میں یہ باتیں آپ کو ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو ملی ہے نا مدین کے بعد, واقعہ مدین سے بعد آپ کو نبوت ملی ہے, لیکن واقعہ مدین سے پہلے یعنی مدین گئے اور وہاں شادی ہوئی, اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا. یہ نبوت سے پہلے کے کاموں میں سے ہے. مثال تو مدین سے واپسی میں نبوت ملی ہے نا آپ کو تور کے پاس, یہ ہے کام نبوت سے پہلے کا کہ دو بے سہارا لڑکیوں کو آپ نے پانی پلا دیا. یہ ہیں انبیاء کرام کے اخلاق اور اوصاف جو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خدمت خلق بلا کسی معاوضے کے, محض اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں تو اس سے اللہ کی رحمت بہت متوجہ ہوتی ہے. دیکھ لو نا جملہ, واللہ ما یحزیک اللہ ابدا, کبھی ایسا آدمی رسوا ہوتا نہیں ہے, اللہ ایسے آدمی کو ہلاکت اور بربادی سے بچاتے. یہ سارے کام کرو, کرنے کی ضرورت ہے, اس زمانے کے اندر بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہمارے یہاں قریب کے اندر ایک گاؤں ہے, پورا گاؤں نعوذ باللہ مرتد ہو گیا, میں بالکل قریب ہوں. تو بہت پہلے ہم لوگ گئے تھے, ایک آدمی پڑھا لکھا تھا, وہ اسکول بھی ہو ٹیچر ویچر بھی تھا, تو اس کو پوچھا وہ مرتد کیسے بن گیا وہاں سے شروعات. تو اس کو کوئی بڑی بیماری ہوئی تھی, تو بڑی بیماری کے موقع کے اوپر ہاسپٹل میں بڑا خرچ تھا, تو عیسائی مشنریوں نے آ کر کے اس کے ہاسپٹل میں خدمت بھی کی اور مدد کی, اس سے وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا. اور پھر وہاں ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, ایک سلسلہ چل پڑا. اور اس وقت تو بس اللہ ہی رحم کرے ایسے حالات, بالکل قریب میں گاؤں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس لائن سے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے نا کاد الفقر یعود کفرن, کہ فقر آدمی کو کافر بنا دیتا ہے, فقر آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. تو یہ ہے فقر کافر کیسے بناتا ہے, ضرورت پڑے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو, نعوذ باللہ دوسروں کے ہاتھ لگ گیا اور انسان عبد الاحسان, یہ ایک فطری چیز ہے, جو احسان کرے گا آدمی اس کا غلام بن جائے گا. اس لیے سب کام کرو بھائی, فراغت کے بعد دورے کے بعد یہ کاموں میں بھی لگنا چاہیے, کچھ وقت کا دینا چاہیے. اب یہ سمجھو ایک علمی مسئلہ, اصولی مسئلہ,
یہ جتنے کام حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنوائے، یہ کام سارے کے سارے شرعی کام ہیں، شرعی کام ہیں۔ دو دلیلیں ذہن میں رکھو، ایک تو حضرت خدیجہ جب یہ کام گنوا رہی تھی واللہ ما یحزیک اللہ ابدا کے بعد کہ حضور آپ یہ کام کرتے ہو، یہ کام کرتے ہو، یا کام کرتے ہو، حضور خاموش رہے، اور اسی کو تقریر رسول کہا جاتا ہے کہ رسول کے سامنے کوئی بات آوے اور رسول اس کا انکار نہ کرے، تقریر رسول، یہ حجت شرعیہ ہے۔ اس لیے یہ تمام کاموں کا شرعی کام ہونا یہ حجت شرعیہ سے ثابت ہوا ہے۔ دوسری دلیل سمجھو اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان کاموں کے بارے میں کوئی نکیر نہیں فرمائی، اور پوری زندگی اس کے بعد حضور نے ان کاموں کے اوپر کبھی کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ یہ دو زبردست دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہ تمام کام شرعی کام ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام ہیں، اور اللہ کے یہاں یہ دینی کام ہے۔ اس کی یہ بڑی دو دلیلیں ذہن کے اندر رکھیے۔ جی اقسم المعلوم بس۔ حضرت خدیجہ بہت ہوشیار عورت، یہاں روایت میں اختصار ہے، دوسری روایتوں میں تفصیل ہے۔ یہ حضرت خدیجہ نے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس کے بعد سوچا کہ یہ تو میں اپنے طور پر تسلی دے رہی ہوں، لیکن یہ جو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تو کسی ذی علم سے اس واقعے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، جس کے پاس علم ایسے لوگوں سے۔ تو کہا یہ تو پورا مکہ جاہلوں کا بھرا ہوا امی لوگ ہے، ان میں کس سے میں رہنمائی لوں؟ تو ان کو فوراً حضرت ورقہ یاد آ گئے کہ ورقہ ابن نوفل سے مجھے رہنمائی لینی چاہیے، وہ ذی علم آدمی ہے۔ تو روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ اکیلی گئی حضرت ورقہ کے پاس، حضور کو نہیں لے گئی، یہ بڑی ذہانت ہے ان کی۔ اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاتی پہلے ہی مرتبہ میں، اور حضرت ورقہ نے کچھ دلٹ سلٹ باتیں کہہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور زیادہ ٹوٹ جاتا۔ ایسے بھی گھبرا کے آئے ہوئے تھے، ایسے بھی پریشان آئے تھے، اور ورقہ اوپر سے کچھ بات کہہ دیتے تو اور زیادہ پریشانی ہو جاتی۔ اس لیے حضرت خدیجہ پہلے اکیلی گئی حضرت ورقہ کے پاس، اور سارا واقعہ سنا کر کے ورقہ کیا کہتے ہیں اس کا پہلے اندازہ لگایا۔ پھر دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت ورقہ کے پاس خود حاضر ہوئی، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو تین مرتبہ ورقہ کے پاس یہ واقعہ پہنچا، اولاً حضرت خدیجہ نے اکیلے جا کے سنایا، ثانیاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ ساتھ لے کر ورقہ کے پاس پہنچی، ثالثاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ ذرا ان کو لے کر کے جائیے ورقہ کے پاس۔ تین مرتبہ کا واقعہ ہوا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ورقا کے پاس لے جانے سے پہلے ایک راہب تھا مکہ المکرمہ میں، ان کے پاس حضرت خدیجہ لے کر کے گئی تھی، راہب کے پاس، اور پھر عداس کے پاس لے کر کے گئی، جن کا تذکرہ طائف والے واقعے میں آتا ہے، چونکہ وہ بھی عیسائی عالم تھے، اور تیسری مرتبہ کے اندر ورقہ کے پاس لے گئے۔ تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاً راہب کے پاس، دوسرے نمبر پر حضرت عداس کے پاس، اور تیسرے نمبر پر حضرت ورقہ کے پاس، یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا اشکال ہے کہ مکہ کے اندر بڑے بڑے اکابر لوگ موجود تھے، وہاں کیوں حضرت خدیجہ نہیں گئی، اور کیوں جو ہے راہب کے پاس یا عداس کے پاس یا ورقہ کے پاس گئی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب چچا ابو طالب جیسے بہترین کفیل موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر نگرانی کر رہے ہیں، خود حضرت خدیجہ کے خاندان میں قریشی اکابر موجود ہے، تو وہاں کیوں نہیں گئی حضرت خدیجہ، اور کیوں راہب کے پاس، کیوں عداس کے پاس، کیوں ورقہ کے پاس گئی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب سمجھو۔ حضرت خدیجہ سمجھ گئی، ان کو معلوم تھا یہ سب بت پرست لوگ ہیں، یہ سب بت پرست لوگ ہیں جو ایمان اور نبوت کے قائل نہیں ہیں، ایسوں کے پاس کیا لے جا رہے ہیں؟ جو نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں ایسوں کے پاس کیا لے جا رہے ہیں؟ اور یہ وہ افراد ہیں جو نبوت کے قائل لوگ ہیں، کہ راہب ہو یا عداس ہو یا ورقہ، سابقہ شریعت کے اوپر ایمان لانے والے لوگ، وہ پہلے سے نبوت کے قائل لوگ ہیں، اسی لیے حضرت خدیجہ ان کے پاس گئے۔ تو جو آدمی کسی چیز کا سرے سے منکر ہو، اس کے پاس لے جانے کا کیا فائدہ؟ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی عقل مندی اور ذہانت کی بات ہے۔ فانطلقت بہ خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی، حتی اتت بہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی، ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا کی خدمت میں۔ اب بیچ میں حضرت ورقہ کا تعارف ہے کہ ورقہ کون ہے، تو کہا حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی ہوتے ہیں، ابن عم خدیجہ کا ایک رشتہ داری۔ دوسرا تعارف، وکان امرأً تنصر فی الجاہلیتی، حضرت ورقہ زمانے جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر کے عیسائی بن گئے تھے۔ پورے عرب کے اندر بت پرستی عام تھی، لیکن کچھ خاص خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت عطا فرمائی تھی، وكان امرأ تنصر في الجاہلیت، حضرت ورقا زمانے جاہلیت میں عیسائی نصرانی بن گئے تھے، یہاں حقیقی نصرانیت مراد ہے کہ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا تھا. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ. حضرت ورقا لکھتے تھے عبرانی کتاب، سو وہ انجیل سے عبرانی زبان سے جو اللہ چاہتے تھے وہ لکھ لیتے تھے. اس سطر میں دو تین باتیں سمجھ لو. بعض ترک کے اندر عبرانی کے بجائے عربی کا لفظ بھی ہے، بالعربیتی، حدیث کے ترک میں یہ لفظ ہے. اس کے سامنے رکھ کر پہلا مطلب، ورقا چونکہ اصلاً عربی النسل ہے، عربی زبان پر قابو رکھتے ہیں، لہذا عبرانی زبان کے اندر جو شرع عیسوی کی باتیں تھیں وہ عبرانی سے عربی میں منتقل کرنے کا کام کرتے تھے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریعت مطہرہ کے جو علوم تھے وہ عبرانی زبان کے اندر تھے، تو عبرانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کرنے کی خدمت حضرت ورقا انجام دیتے تھے. ایک بات یہ. دوسرا مطلب سمجھو اچھی طریقے سے. حضرت ورقا کا کام یہ تھا کہ وہ سوریانی سے عبرانی زبان کے اندر بھی ترجمہ کرنے کا کام کرتے تھے. وہ سوریانی زبان کے بھی بڑے ماہر تھے، تو سوریانی زبان سے عبرانی زبان میں اور عبرانی زبان سے عربی زبان کے اندر دونوں طرح کے تراجم کا کام کاج آپ انجام دیا کرتے تھے. دراصل عبرانی زبان اور سوریانی زبان یہ دو قدیم آسمانی مذاہب کی زبانیں رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سوریانی زبان بولتے تھے، لیکن جب نمروز نے آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا اور آپ جو ہے روانہ ہو گئے، تو نمروز نے یوں کہا تھا کہ جو بھی سوریانی زبان بولنے والا ملے اس کو گرفتار کر کے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ. ایسی علامت اس نے سپاہیوں کو بتلائی تھی. تو جب نہر کو آپ نے پار کیا تو پار کرتے ہی قدرتی طور پر آپ کی زبان سوریانی سے عبرانی بن گئی بطور معجزے کے. تو سب باہر ندی کو عبور کرنے کے بعد زبان بدل گئی, اس لیے اس کا نام عبرانی بن گیا عبور کے اوپر سے. لہذا وہ سپاہی آپ کو پہچان نہیں سکے چونکہ آپ کی زبان قدرتی طور پر تبدیل ہو چکی تھی, بدل چکی تھی, اسی لیے آپ پہچانے ہی نہیں گئے اور صحیح سلامت. تو اصلا نام ہے سوریانی, پھر بعد میں آپ کی زبان قدرتی طور پر ہو گئی عبرانی, اور آج بھی دنیا میں عبرانی زبان رائج ہے, ہبرو لینگویج کہتے ہیں, پڑھا پڑھایا جاتا ہے, اس کی باقاعدہ اسکولیں ہیں اور جو ہے ان کے یہاں اس کا رواج ہے. خاص طور پر یہودیوں نے یہ زبان سنبھال کر کے رکھی ہوئی ہے. وہاں لندن میں جہاں ہماری ہمشیرہ کا مکان ہے وہاں دونوں طرف یہودی لوگ رہتے ہیں, اور وہیں سارے بالکل مکان کے سامنے ہبرو زبان کی اسکول ہے, باقاعدہ وہاں ہبرو زبان سکھائی جاتی ہے اور ہبرو زبان ہی میں وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ حضرت ورقا لسانیات کے ماہر تھے, عربی, سوریانی, عبرانی, ان سب زبانوں کے اوپر ان کو عبور حاصل تھا, اسی لیے ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر وہ علوم کو منتقل کرتے تھے, بڑے عالم آدمی تھے. اسی لیے حضرت خدیجہ نے سوچا کہ میں ان سے رائے مشورہ لے لوں. معلوم ہوا کہ علماء کی طرف رجوع کرنا ایسے موقع پر قدیم زمانے سے چلا آیا ہوا سلسلہ ہے, اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کو لکھ کر کے محفوظ کیا جاتا تھا اور قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا مطلب ہے حفاظت صدری, صدر اور سینے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت فرماتے ہیں.